على أطيب الأطيب وارث المرسلين الإمام الحسين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا من شكره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الاخلاص له في توحيده وجنبنا من الالحاد والشك في امره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحيه والاكرام على خير خلقه واشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اعداء الله اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله ورحمة الله. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 55 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، جس سے ایک حد تک آشنائی ہے ہم سب کو، جس میں ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے اس تفصیل کے ساتھ کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور صاحبان ایمان میں سے وہ کہ جنہوں نے نماز قائم کی، رکوع کیا اور حالت رکوع میں زکات دیا. والذین آمنوا الذین, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ایمان لائے, جو صاحب ایمان ہیں, اور صاحب ایمان میں بھی الذین وہ کہ یقیمون الصلاۃ جو صلاۃ کو نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں, وہم راکعون در حالے کی وہ حالت رکوع میں ہے. موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے, ولایت عاشورہ کی روشنی میں, واقعہ کربلا کی روشنی میں, اور یہ کہ واقعہ کربلا کا ولایت سے کیا رابطہ ہے, اور ولایت کی اگر صحیح شناخت کی جاتی تو پھر کیا مرحلہ واقعہ کربلا تک پہنچتا, اور واقعہ کربلا کے بعد ولایت کس ولایت کو پیش کیا گیا. کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں, وہ کس ولایت کے احیاء کے لیے, اور واقعہ کربلا کے بعد کربلا کو اتنی عظمتوں کے ساتھ جو باقی رکھا گیا ہے عزاداری کی شکل میں, اس کے ذریعے سے ہمیں کس ولایت تک پہنچنا ہے, یہ سارے وہ مطالب ہیں انشاءاللہ تعالی. اور خود یہ کس ولایت کی جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں یہ بھی را کے دیکھنا کہ اصل میں وہ ولایت کیا ہے کہ جو ہمارے لیے افتخار کا باعث ہے, جو صرف ہم ایک مذہبی عقیدت اور تصور کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک عظیم نظام کے طور پر جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں, اور اس بات کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر طرح کا نظام بہرحال باطل ہو کے رہے گا, اور کوئی بھی نظام بشریت کی نجات کا باعث نہیں بنے گا جب تک کہ وہ ولایت کے سائے میں نہ آئے. یہ بات ہم ممکن ہے کہ اگر کوئی وہ کہ جو ولایت سے آشنا نہیں ہے وہ سنے تو اس کو تھوڑا عجیب لگے, لیکن اسی انشاءاللہ عشرے کے درمیان میں اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ بشریت کی نجات نہ یہ کہ صرف ہم شیعوں کی یا مومنین کی یا امت مسلمہ کی, نہیں بلکہ پوری بشریت کی نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ ولایت کے سائے میں نہ آئے. اور کربلا نے کیا رول ادا کیا ہے لوگوں کو ولایت سے نزدیک کرنے کے لیے, اور عزائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے کس طرح سے کس طرح سے لوگوں کو ولایت سے نزدیک کیا جا سکتا ہے, پھر ولایت کے جو مراحل ہیں اتفاق سے اس آیت میں جو آپ کے سامنے پیش کیا, ورنہ قرآن کی اور بھی دیگر آیات سے انشاءاللہ استفادہ کیا جائے گا کہ جو جہاں جب اصل ولایت کی بات ہوتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر جب ولایت کے مراحل کی بات آتی ہے, درجات کی بات آتی ہے, تو وہاں پر قرآن ان آیات کو کیسے پیش کرتا ہے. ایک مطلب میں آپ کی خدمت میں آج پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں. چاہیے تو یوں تھا کہ پہلے ہم تعریف کرتے اور اہمیت کی بحث کرتے, لیکن شاید تھوڑا بہت ہے آپ کے ذہن میں, اور اہمیت والی بحث ہم بعد میں رکھتے ہیں, جو اس کے لیے کہ چند روایتوں سے استفادہ کرنا انشاءاللہ تعالی. اہل سنت کے یہاں بھی روایات ہیں, تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی ہے, اور اس شکل بدلنے کی وجہ سے وہ درک نہیں کر پائے کہ اس سے مراد کیا ہے جو روایت میں ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, جو ان کی معتبر ترین کتابیں ہیں. وہ روایات جو ہمارے یہاں موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاید آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں پیش کی جائیں. آج تھوڑا سا ولایت کی تعریف اور ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لفظ کی تعریف, ابھی پوری ولایت کی تعریف نہیں, ولایت لفظ کا معنی کیا ہے, پھر خود اس لفظ کو جو ہم اپنے جو شیعہ آئیڈیولوجی کی ٹرم میں جو ولایت استعمال ہوتی ہے ٹرمنالوجی میں, تو وہاں پر ولایت کیا ہے وہ شاید وہاں تک ہم نہ ابھی بیان کریں, لیکن لفظ جو ولایت کا لفظ ہے لغت میں جو مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے, ولی, والی, ولایت, مولا, اہل ولایت, موالی, یہ سارے کلمات اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے کلمات جو استعمال ہوتے ہیں وہ سب ایک لفظ سے ہیں, واو لام یہ. اور یہ پہلے عرض کیا چکا ہے کہ عربی میں یہ بہت ہی زبان کے لحاظ سے بہت ہی غنی اور بہت ہی قوی زبان ہے عربی, جہاں میں ایک لفظ سے چند سو لفظ بنتے ہیں اور سب لفظوں میں معنی کے درمیان میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے, یعنی 250-300 الفاظ. آپ دوسری زبان میں جائیں گے تو کہیں 10-20 ہوں گے, کہیں 4-6 ہوں گے, کہیں ایک لفظ ایک ہی ہوگا, ایسا ہوتا نہیں کہ عربی میں ایسا نہیں. مثلا سنسکرت میں تھوڑا زیادہ لفظ ہیں, فرینچ میں تھوڑا زیادہ لفظ ہیں, انگلش میں ایک لفظ سے 3-4-5-6 لفظ آپ کو ملتے ہیں, ورب و ایڈورب و ایڈجیکٹیو ناؤن نائن اس طرح چند کلمات اس سے ملتے جلتے, لیکن عربی میں ایک لفظ سے کئی سو لفظ بنتے ہیں. شمار ہم نے نہیں کیا, لیکن اگر ہمیں یہیں بولنا ہو ایک لفظ سے تو کچھ سو لفظ کے اوپر تو کسی بھی لفظ سے بولا جا سکتا ہے عربی میں باقاعدہ طور پر. ہر لفظ جتنا بھی جو روک ورڈز جتنے ہیں حروف وہ الف افعال میں, اور اسی سے پھر اسما, چونکہ تین حصے ہیں نام, اسم, فعل, حرف, تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں. اور حرف تو خیر یہی پریپوزیشنز ہیں, اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کے انگریزی میں پروپوزیشن جو بہت زیادہ اتنے نہیں ہیں, البتہ انگریزی سے کہیں زیادہ ہیں حروف عربی میں. لیکن ناؤن اور وربس جس کو اسم اور فعل, اس کی جو اقسام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت بڑی تعداد ہے, کئی سو لفظ بنتے ہیں. اور مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں رابطہ سب میں ہوتا ہے, وہ رابطہ ڈھونڈے تو وہ رابطہ مل جاتا ہے. ولایت کے لیے جو لفظ ہے واؤ لام یہ, واؤ لام یہ سے جو معنی بنتا ہے وہ ہے ارتباط کے, یعنی دو یا چند لوگوں کے درمیان میں ایسا رابطہ کہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو. رابطہ, اور اسی کے بالکل مقابل میں جو لفظ ہے ولایت کے وہ کیا ہے, برات. ولایت, برات, ولایت سے بنا ہوا ہے تولا, تولی جسے آپ تولا کہتے ہیں, اور برات سے کیا ہے تورا. ولایت یعنی رابطہ, نہ ٹوٹنے والا رابطہ, برات یعنی رابطہ نہ ہونا. تو جن لوگوں سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے ان سے رابطہ جوڑا جائے تو یہ تبرع کے خلاف ہے, اور جن لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے ان سے رابطہ توڑا جائے تو یہ تولا کے خلاف ہے, یعنی ولایت کے خلاف ہے. قرآن نے پورا قانون بتایا ہے. اب آپ کے سامنے عرض ہوگا کہ اصل ولایت جو ہے شروع ہوتی ہے کہاں سے. ابھی ہماری ایک مشکل یہ جب ہم ولایت کے لفظ آتا ہے تو اہل ولایت میں کون لوگ ہمارے ذہن میں آتے ہیں, اور ولایت کس کی ہے, ہم بیچ میں رہتے ہیں عام طور سے, وہ نہ شروع سے دیکھ پاتے ہیں نہ آخر تک آ پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پورے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی ہے, لہذا نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے آتے ہیں، نہ شروع دیکھتے ہیں، نہ آخر دیکھتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں. جب بیچ میں آتے ہیں تو وہ بیچ والی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی واقعاً سمجھ میں نہیں آتی. یعنی انصاف سے پہلے اس بات کا ہم اعتراف کر لیں کہ اس ولایت کے نام پر اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین کی ولایت کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور بلکہ اور بڑھ کے کہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھا ہے؟ چونکہ ولایت کو شروع سے نہیں دیکھا، آخر تک نہیں دیکھا، ولایت کا آغاز نہیں دیکھا، ولایت کا انجام نہیں دیکھا. تو اگر بیچ سے کوئی چیز شروع کر دیں گے تو آواز سمجھ میں نہیں آتی. کبھی کبھی ہماری مجلسوں کی بھی حالت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو مجلس بیچ میں آتے ہیں اور آدھی بات سن کے بعد میں جا کے بیان کرتے یہ پڑھا گیا تو وہ بیچارے سمجھے نہیں تھے، جو ممکن ہے اس کے آگے کچھ اور بیان کیا گیا ہو، کسی چیز سے اس کا رابطہ ہو. پھر مجھے مجبوراً لمبا خطبہ پڑھنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کی عادت ہے کہ جب جو ہے پھر لمبا خطبہ پڑھنا پڑتا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ آئیں. اور پھر خیر یہ بات تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، ورنہ یہ کہنی نہیں تھی فی الحال. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ ایک چیز اگر نظام کے شکل میں ہے تو ایک نظام کو بیچ سے اٹھا کے نہیں سمجھا جا سکتا. مثلا دین کو اللہ نے جب پورے ایک نظام کے شکل میں پیش کیا ہے تو دین کو ایک آیت یا ایک روایت سے نہیں سمجھا جا سکتا. وہ لوگ دین میں بہت مشکل ایجاد کرتے ہیں جو دین کو اگر ایک چند آیتوں اور چند روایتوں سے سمجھنا چاہتے ہیں. اگر دین کو پورے نظام کے ساتھ نہیں سمجھا گیا تو اپنے لیے بھی مشکل ہے، دوسروں کے لیے بھی مشکل ہے، دین کو بھی مشکل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ابھی ہماری دین فہمی دین کی بدنامی کے سبب بن رہی ہے. یعنی ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ شاید کرتے ہوں اسلام کی عزت، یعنی اسلام کو عزت دلاتے ہوں، لیکن عام طور سے ابھی اسلامی مسلمان معاشرے، مسلمان آبادیاں، مسلمان علاقے، اس میں داخل ہو کے جب کوئی انسان گزرتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں تو عام طور سے اسلام کی تعریف نہیں ہو رہی تھی، اسلام کی توہین ہو رہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کسی نے اسلام سے نماز لے کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے اسلام سے کوئی اور عمل لے لیا ہے، کسی نے اسلام سے کھلانا لے لیا ہے اچھا کام ہے، کسی نے اسلام سے کھانا ہی لے لیا ہے، یہ بھی اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو بہرحال اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. تو انسان کے لینے کے اوپر اس میں انسان نے کیا لیا، لیکن اسلام کو پورے نظام کے طور پہ نہیں لیا تو دو چار چیزیں لے کے باقی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہوتی. اسلام سے علم نہیں لیا، اسلام سے کام کرنا نہیں لیا، کوشش کرنا نہیں لیا، محنت نہیں لی، اسلام سے صفائی نہیں لی، اسلام سے سنجیدگی نہیں لی، اسلام سے پاکیزگی نہیں لی، اسلام سے تقویٰ نہیں لیا، اسلام سے نظام نہیں لیا، اسلام سے سماجی معاشرے میں زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں لیا، اسلام سے اخلاق نہیں لیا، اسلام سے سیاست نہیں لی، اسلام سے بہت ساری چیزیں نہیں لی. کچھ چیزیں لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے، تو یہ چیز مشکل بنتی ہے. یہی حال شیعت کا بھی کیا ہوا ہے کہ وہ شیعت جو 250 سالوں میں رسول اللہ کے بعد آئمہ نے پیش کی، وہ شیعت ہے جو کہیں بھی آ جائے تو سربلندی کے سوا اور کچھ نہیں دے گی، عزت کے سوا اور کچھ نہیں دے گی. لیکن اگر وہ شیعت نہیں لی جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دی تو پھر وہی شیعت بنے گی جو ہماری ہے ابھی جو ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے ولایت کے بارے میں کہ ہم چند مثالیں سے پہلے دن چند مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن تھوڑا آمادہ ہو جائے انشاءاللہ بعد میں گفتگو کرنے کے لیے. شاید میں بھی آج بہت زیادہ آمادہ نہیں ہوں، اور بہرحال آپ بھی ایک عشرہ محرم اللہ قبول کرے آپ سبھی لوگوں سے، ہم سبھی لوگوں سے. جو عزاداری کی ہے، جو مجلسیں کی ہیں، جو زحمتیں کی ہیں، یہ اس راہ میں زحمت کرنا لذت بخش ہے. حسین ابن علی کی راہ میں سختیاں اٹھانا، انشاءاللہ یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. چند نمونے ہیں ولایت کے، یہ نمونہ آپ کے ذہن میں ہو، چند ولایت کے نمونے. ایک نمونہ ہم تاریخ میں دو جگہ سے نمونہ پیش کرتے ہیں، چونکہ ایام عزا بھی ہے. ایک نمونہ اسی وقت کا ہے کہ جب اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شروع کیا، جو فی الحال ابھی آپ کے عام طور سے ذہنوں میں یہ لفظ آتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت آتی ہے تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم آئیں گے. شروع آخر تک پوری ولایت کا نظام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بعض جگہوں میں اس کی گفتگو ہوئی ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوئی، اور ہم دیکھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ کربلا میں اتنی جو بڑی قربانی دی گئی ہے اس قربانی کا ولایت سے کیا رابطہ ہے. اصل ولایت کے سوا کچھ اور بھی ہے جس کے لیے قربانی دی گئی ہے. ایک جملہ ہم کہہ کے ابھی پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت بعد کے لیے ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت کے سوا اور کچھ نہیں، کربلا اقدام ہے ولایت کے لیے اور ولایت کے قیام کے لیے. لیکن وہ کون سی ولایت اور کس طرح سے ولایت، اس ولایت کا رابطہ توحید سے کیسے جڑتا ہے، اس ولایت کا رابطہ رسالت سے کیا ہے، اس ولایت کا رابطہ پورے دین سے کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہماری اپنی طالب علمانہ گفتگو میں جتنا ممکن ہو سکے آپ کی خدمت میں. نمونے یہ دیکھیں، پہلا نمونہ یہ ہے، نمونہ اس لیے پیش کریں بہت آسان سی بات ہو جائے یہ ہمارے بچے بھی جو پہلے دن تھوڑا بہت سمجھ لیں، چونکہ ہماری مجلسوں کی ہوتا ہے کہ سب لوگ ہوتے ہیں، بچے چھوٹے بڑے، اور مجبوری ہوتی ہے ذاکر کو کس طرح پڑھنا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو سمجھ میں آئے. اب پہلا نمونہ ولایت کا وہیں سے شروع ہوتا ہے، میدان غدیر سے اعلان کیا گیا رسول اللہ کی ولایت کا، رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، اور اعلان کے فوراً بعد ولایت کا سب سے پہلا قصیدہ کہا گیا. کہاں پر؟ خود غدیر کے میدان. ابھی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ ایک شاعر آ کر خود وہیں غدیر کے میدان میں وہیں پر فل بدی قصیدہ کہے، اور وہ قصیدہ رسول اللہ کے سامنے پڑھے، رسول اللہ کو سنائے، خود امیر المومنین کے سامنے پڑھے، پھر 1,24,000 حاجیوں کے درمیان میں پڑھے. یہ بہت قیمتی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. اب یہاں پہ اگر کوئی شاعر ہو تو وہ خود اپنے آپ کو فرض کرے کہ وہ آ کر ایک ولایت کا قصیدہ کرے اور رسول اللہ کے سامنے پڑھے. تین لحاظ سے ہے، میں زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، اور سنانے والوں کے لحاظ سے. زمان کے لحاظ سے اعلان ولایت کے فوراً بعد، ابھی ہم جو بھی شعر پڑھیں گے 1400 سال بعد پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ فوراً بعد. مکان کے لحاظ سے اسی زمین پر ہے کہ جہاں پر اعلان کیا گیا، اسی وہیں پر کیا گیا، اسی مکان پہ کیا گیا. سنانے کے لحاظ سے کم رسول اللہ تو سامنے سن رہے ہیں، امیر المومنین سن رہے ہیں، 1,24,000 حاجی سن رہے ہیں، 1,20,000 یا جو بھی تعداد یہ ہے، تھوڑا اور بھی زیادہ بتائی جاتی ہے کہیں کم، اتنی بہرحال 1,25,000 کی تعداد میں حاجی سن رہے ہیں. پھر اور اگر آگے بڑھ کے دیکھیں تو فرشتے بھی سن رہے ہوں، چونکہ ہمیں تو یقین ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. اب اس طرح سے جو لوگ کافر لوگ چاہتے تھے اس طرح سے نہیں ہے کہ رسول اللہ کو لا کے فروٹس دے جنت کے اور کھانے دیں اور یہ نہیں ہے، لیکن مدد کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور استقامت رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر مضبوطی سے جو باقی رہتے ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ پہ تو ملائکہ یوں ہی نازل ہو رہے تھے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، میں جبریل پہلے ہی سے بار بار آ رہے تھے۔ تو اتنے ایسے سننے والے لوگوں کے درمیان میں سنایا جا رہا ہے شعر۔ شاعر کون ہے؟ نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، حسان ابن ثابت، رسول اللہ کے شاعر، مخصوص تھے جن کو تاریخ میں شاعر رسول اللہ کے نام سے، جن کا نام محفوظ ہے ابھی تک، اور بڑے شاعر تھے، پہلے سے بھی اشعار کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو بڑی خدمت انجام دی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ولایت کا شعر کہا تھا، وہیں پر کہا تھا، اسی وقت میں کہا تھا، اسی مکان میں کہا تھا، اور بہت ہی بہترین قصیدہ کہا تھا، جو قصیدہ ابھی تک تاریخ میں موجود ہے۔ ایک نمونہ یہ کتنا اچھا نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر میدان غدیر میں صرف آ کے دیکھیں تو یہ نمونہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن میدان غدیر سے ہٹ کے جا کر دیکھیں تو غدیر کے اعلان کے صرف 70 دنوں بعد جب ان سے کہا گیا کہ راہ ولایت پر چلنے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں، تو نہیں چل پائے۔ صحابی ہیں، بزرگ ہیں، محترم ہیں، شاعر ہیں، قوی شاعر ہیں، ایسے شاعر ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں رہ جائے، ایسے شاعر ہیں کہ جن کے اشعار تاریخ میں رہ جائیں۔ اور شاعر بہرحال شاعری کے لیے زیادہ شعور چاہیے ہوتا ہے، باریکی چاہیے ہوتی ہے، ذہن میں لطافت چاہیے ہوتی ہے۔ شاعری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی ذہن ان کا لطیف ہے، شعور ہے، باشعور ہیں، شعر کہنے والے ہیں۔ شعر کا لفظ شعر سے بنا ہوا، شعر کے معنی ہوتا ہے بال، یعنی جو باریکیوں کو دیکھے، جو ہم لوگ نہ دیکھ پائیں لیکن شاعر اپنے شعور کی بنیاد پر اسے بھی دیکھ لے۔ وہاں میدان غدیر میں رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کو دکھایا، انہوں نے دیکھا بھی، شعر بھی کہا، قصیدہ بھی کہا، قصیدہ پڑھا بھی، لیکن جب امیر المومنین کی راہ پر چلنا ہوا تو نہیں چل پائے۔ ایک نمونہ یہ، ایک نمونہ اور دوسرا ہے جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ کہ جو میدان غدیر میں موجود نہیں تھے، میدان غدیر میں تھے ہی نہیں، رسول اللہ کو اعلان کرتے ہوئے سنا ہی نہیں، رسول اللہ کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، لیکن راہ امیر المومنین پر ایسے چلے، اتنی مضبوطی سے چلے کہ آج تک انہیں کبھی مالک اشتر کہا جاتا ہے، کبھی سلمان کہا جاتا ہے، کبھی حبیب کہا جاتا ہے، کبھی زہیر کہا جاتا ہے، راہ ولایت پر چلنے والے جو وہاں پر نہیں تھے۔ اور بھی نمونے تھے، یہ نمونے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان نمونوں میں سے کسی ایک نمونے سے اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا ہوگا، معذرت، انہی نمونوں میں سے۔ ایک اور نمونہ بھی ہے ولایت کا کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو دیکھا بھی، سمجھا بھی، پہچانا بھی اور چلے بھی۔ دیکھیں وہ پہلا نمونہ تھا جو چل ہی نہیں پائے، ابھی بات پھر واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، وہ چل نہیں پائے۔ دوسرا نمونہ پیش کیا کہ جنہوں نے، پہلا نمونہ وہ تھا جنہوں نے دیکھا خود اپنی نگاہوں سے لیکن نہیں چل پائے، رسول اللہ کی زبان سے سنا پھر بھی نہیں چل پائے، قصیدہ بھی کہہ لیا پھر بھی نہیں چل پائے، قصیدہ پڑھ بھی لیا پھر بھی نہیں چل پائے، وہیں پر پڑھا پھر بھی نہیں چل پائے۔ دوسرا نمونہ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ دیکھا، نہ قصیدہ کہا، نہ شعر پڑھا، لیکن جب چلنا ہوا تو ایسا چلے کہ امیر المومنین ان پہ فخر کر رہے ہیں، امیر المومنین فخر کر رہے ہیں۔ تیسرا نمونہ وہ ہے کہ جو دیکھا بھی، چلے بھی، کافی دن تک چلے، لیکن بیچ میں ایسی ان کی منفعتیں آ کر ٹکرا گئیں کہ چلنے کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے؟ نمونے زیادہ ہیں، میں ایک ایک نام پیش کر رہا ہوں، اس نام سے پھر اور ڈھونڈنا شروع کر دیں. یعنی یہ نہیں کہ حسان ابن ثابت فقط ایک انسان ہے، نہ، حسان ابن ثابت جیسے اور بھی نمونے ہیں. یہ بہت ہی روشن نمونہ پیش کر رہا ہوں. اب ممکن ہے کسی نے صرف شرک، حسان ابن ثابت جنہوں نے شرک، ممکن ہے کوئی آ کر صرف واہ واہ کر رہا ہو، کوئی آ کر بخن بخن کہہ رہا ہو، کوئی آ کر تعریف کر رہا ہو، کوئی آ کر مبارکباد دے رہا ہو، بہت سارے نمونے اس طرح کے ہو جائیں گے. اور بہرحال سب نے کہا، جتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ موجود تھے، وہ سبھی آ کر 1,20,000 لوگ سبھی موجود تھے، سبھی بیعت کر رہے تھے. تاریخ کا واقعہ ہے. ابھی اس تاریخ کے واقعے کو اتنا اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا گیا کہ سب کے سامنے واضح ہو. یہ شیعہ سنی کے نزدیک متواتر واقعے میں سے، متواتر یعنی جس کے بارے میں شک نہیں ہے کہ یہ واقعے میں کچھ کمی ہوئی ہو، واقعہ ہوا یا نہیں. تاریخوں نے اگر، یہ ٹھیک ہے کہ کسی تاریخ نے تھوڑا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، کسی تاریخ نے تھوڑا کم لکھا ہے، لیکن لکھا سب نے ہے تقریباً، اہل سنت علماء نے، جنہوں نے آ کر رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں یا رسول اللہ کے حالات کے بارے میں یا روایات کے بارے میں، یعنی حدیث کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی. اور اگر سیرت کو جدا کرے تاریخ سے تو سیرت کی کتابوں میں بھی، جو تین الگ الگ ہیں. رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، وہ متعدد کتابیں ہیں، اس میں بھی لکھا گیا بہت ساری جگہوں پر. تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا اور روایات کی کتابوں میں لکھا گیا. اتنا سب کچھ لکھا گیا، شیعہ سنی سب کے نزدیک لکھا گیا. اور اتفاق سے شیعوں کے ہاں جو کچھ لکھا گیا وہ زیادہ اہل سنت سے لے کے لکھا گیا. مثلا ہماری کتاب اگر اٹھا کے دیکھیں الغدیر، تو الغدیر میں شیعہ کتابوں کے حوالے کم بہت ہیں، اہل سنت کتابوں کے سب حوالے ہیں. واقعہ غدیر کے لیے جو اصل اس میں الغدیر میں صرف واقعہ غدیر نہیں لکھا گیا ہے، اس میں حدیث ثقلین بھی ہے، حدیث جتنی بھی امیر المومنین کی ولایت کے ثابت کرنے والی روایات ہیں وہ سب ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے غدیر کے واقعوں کے، لہٰذا نام اس کا الغدیر رکھا. تو ان میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جو حوالے آ رہے ہیں کتابوں کے ایڈریسز، وہ زیادہ سب اہل سنت کی کتابوں کے آ رہے ہیں، یا طبقات الانوار یا دیگر جو کتابیں وہ جو لکھی گئیں اس میں حوالے اہل سنت کے. تو یہ سب کے نزدیک ہے، واقعہ غدیر سب کے نزدیک بالکل مسلم ثابت ہے. تھوڑا واقعے کی اصل واقعہ سب کے نزدیک ثابت ہے، اعلان کرنے کا واقعہ اور یہ جملہ من کنت مولا ہو. اب بعض جگہوں پہ فہذا علی المولا، بعض جگہوں پہ فعلی المولا، اس فرق کے ساتھ، لیکن ہے ہر جگہ موجود. یہ صرف شیعوں کا واقعہ بنا کر نہ ہم رکھیں نہ اہل سنت یہ سمجھیں کہ صرف شیعوں کا واقعہ ہے، چونکہ یہ ان کی بھی ضرورت ہے. اور ابھی ہیں، دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں، ابھی تھوڑا آزادی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے باتیں لوگوں تک پہنچنا آسان ہو گئی ہیں، تو ابھی لوگوں کے لیے واضح ہو رہا ہے. بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان طرح کے واقعات کو کم بیان کرتے تھے یا کم انہوں نے تاریخ میں لکھا، لیکن بہرحال اتنا زیادہ لکھا گیا کہ وہ متواتر واقعات میں سے مانا جاتا ہے. اور رسول اللہ کا یہ کلام، کہ رسول اللہ کا کلام حدیث ہوتا ہے، تو حدیث کو بھی متواتر حدیث میں سے مانا جاتا ہے. اور متواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنا زیادہ راویوں نے ہر طبقے میں، ہر طبقہ یعنی پہلا طبقہ، دوسرا، جتنے طبقات ہیں راویوں کے، اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو، اس میں شک کی گنجائش نہ رہ جائے. اس کو کہتے ہیں متواتر احادیث، کی متواتر احادیث بہت کم ہیں، متواتر روایات بہت زیادہ کم ہیں، چونکہ طبقات ہوتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بات زیادہ بڑھنے نہ پائے، کہ جیسے راوی ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، پھر فلاں نے فلاں سے، پھر فلاں نے فلاں سے، پھر ان کا سن دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کس سن میں بیان کیا، کس ایج کے تھے، بیچ میں کوئی بیچ میں چھوٹا تو نہیں ہے. یعنی تحقیق، ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ پانچ لوگوں نے مثلا یہ روایت بیان کی ہے، تو پانچ لوگ کس زمانے میں زندگی گزارتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچ میں ایک ڈراپ ہو گیا ہو. اگر بیچ میں ایک ڈراپ ہو گیا ہے تو یہ روایت معتبر نہیں مانی جائے گی. یعنی مجتہدین کو یہ سب ہر روایت کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی ہے. یعنی اجتہاد کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے، سب یہی نہیں ہے کہ پھر وہ راوی کون ہے، راوی وہاں پر موجود تھا یا نہیں تھا، راوی جو ہے معتبر ہے یا نہیں ہے، راوی کا ایمان کیسا ہے، راوی کا اخلاق کیسا ہے، سچا ہے یا سچا نہیں ہے، مومن بھی ہے سچا بھی ہے لیکن حافظہ اس کا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اور پھر مومن ہے تو جس وقت روایت کو بیان کر رہا ہے اس وقت اس کے ایمان کی کیا حالت ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے مومن تھے بعد میں انہوں نے فرقہ تبدیل کر لیا, تو یہ روایت جو بیان کی ہے وہ بعد میں بیان کی ہے یا پہلے بیان کی ہے. بہت ساری چیزیں صرف روایت کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں دیکھنی پڑتی ہے, ورنہ پھر اس کے بعد روایت کے سمجھنے کے بارے میں اور دیگر مراحل جو ہیں ایک روایت کو دوسری روایت سے آ کر ملانے کے بارے میں, یہ سارا کام جو ہے اجتہاد میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے, تاکہ ہم جب کوئی مطلب نکالیں تو اس یقین تک پہنچ کے نکالیں کہ جو بات کہی گئی ہے وہ معصوم کی ہے, کیونکہ جو بات معصوم کی ہو جائے گی وہ ہمارے نزدیک ثابت ہے کہ وہ اللہ کی بات. اصل میں پہنچنا ہے اللہ کی بات کی طرف یا احکام کی طرف, یا خاص کر احکام میں اس کی بہت زیادہ پابندی ہے کیونکہ کوئی حکم بیان کرنا ہے, اور جب حکم بیان کرنا ہے تو نہ کسی مجتہد کو حق ہے کہ اپنا کوئی حکم بیان کرے, نہ کسی فقیہ کو حق ہے اپنا مجتہد حکم بیان کرے, نہ کسی امام کو حق ہے کہ اپنا حکم دے, نہ کسی رسول کو حکم ہے اپنا حکم دے. سب کو جو دینا ہے وہ اللہ کا حکم دینا ہے, کیونکہ دین اللہ کا ہے. تو یہ ساری دقتیں جو کی جاتی ہیں, یہ ساری جو زحمتیں کی جاتی ہیں, وہ صرف اس بات کے لیے کہ دین کے نام پر جو پیش کیا جائے وہ فقط اللہ کا ہو, اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہو, اسی سے بچنے کے لیے. تو تیسرا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے, تیسرا نمونہ وہ کہ جو جنہوں نے ولایت کو مان بھی لیا, دل سے بھی مان لیا اور چلے بھی ولایت پر لمبی مدت تک چلے, ایسے بھی لوگ ہیں لمبی مدت تک چلے لیکن بیچ میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس ولایت پر باقی نہ رہ پائے. یہ والا نمونہ تھوڑا ہمارے لیے زیادہ عبرت کے لیے ہے, اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, یعنی اس نمونے کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک نام ہم آپ کو لیتے ہیں, اس طرح کے نام زیادہ ہیں, ایک نام لیتے ہیں, وہ نام ہے زبیر. زبیر جو رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں, واقعے کو جانتے بھی ہیں, حاضر بھی ہیں, سب کچھ دیکھا ہوا ہے, رسول اللہ کے بڑے صحابی بھی ہیں, بڑے مجاہد بھی ہیں, معمولی انسان بھی نہیں ہے, واقعی اسلام کی تلوار کے بھی ہوا کرتے تھے. جنگ احد میں جب سب بھاگ رہے تھے تو زبیر نہیں بھاگے تھے, مضبوط انسان تھے, بعد میں بھی بہت قوی تھے. آپ کے سامنے پہلے بیان کیا جا چکا ہے, اس لیے تفصیلات میں ابھی نہیں جا رہے ہیں. بعد میں بھی رسول اللہ کے بعد جب حسان ابن ثابت جیسے لوگ قصیدے کہہ کے چھوڑ گئے تھے, زبیر نے نہیں چھوڑا, صرف زبان سے حمایت نہیں کی بلکہ آ کر دفاع کیا, مضبوطی سے کھڑے رہے. اور یہ اگر آپ کو جملہ یاد ہو, پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جب امیر المومنین تنہا تھے تو اس تنہائی میں اگرچہ اور لوگ بھی ساتھ میں تھے لیکن صرف ایک شخص تھا جو امیر المومنین کے ساتھ تلوار کو اپنی نیام سے لے کے چلتا تھا, وہ زبیر تھے. اس حد تک یعنی صرف حق کو, یہ نہیں کہ پہلا مرحلہ سمجھ بھی لیا تھا, قبول بھی کر لیا تھا, دفاع بھی کر رہے تھے, حامی بھی تھے, سب کچھ تھے, اور ایسے وقت میں تھے جب کوئی نہیں تھا. یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہ کے کیا کروں گا. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں صحیح ہے, لیکن میں اکیلا کیا کروں گا. خوب زبیر حتیٰ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت علی ابن ابی طالب کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تو میں اکیلا دے کے کیا کروں گا. اس حد تک مضبوطی سے ساتھ رہے. آپ کے سامنے یہ بھی پہلے پیش کر چکے کہ حتیٰ اس حد تک قوی تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہیں, آپ سے وصیت کروں یا زبیر سے کروں, چونکہ زبیر اس وقت گھر میں ہوا کرتے زیادہ تر. جب وہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے اسی گھر میں زبیر موجود تھے, تلوار لے کے باہر بھی نکلے, ان کو مارا بھی, حتیٰ روایت یہاں تک مارا اتنا کہ شاید غش بھی آ گیا ہو. بہرحال ان کو ان کی تلوار وغیرہ چھین لی اور ان کو نہتھا کر دیا زبیر کو. اس قدر معتبر انسان بن چکے تھے کہ جناب زہرا وصیتیں کرنا چاہ رہی تھیں تو زبیر کو بھی وصیت کر سکتی تھیں, زبیر کو, کیونکہ امیر المومنین کے سامنے بعض ایسی مجبوریاں تھیں جس کی بنیاد پر یہ کہا کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا, اب وہ جو حالات تھے وہ پورے حالات ابھی فی الحال بیان ہونے میں دیر ہو جائے گی، لیکن کچھ ایسے مسائل تھے کہ کچھ وصیتیں حتی زبیر کو بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کر سکتی تھیں۔ ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے اس قدر راہ ولایت پر چلنے کے بعد پھر کیا ہو گیا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ ایسا موڑ آیا کہ خود امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے۔ کیا چیز تھی، کون سی منفعتیں تھیں اور کون سی خواہشات تھیں؟ ایک جملے میں سر کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، ایک طرف خود خلافت کی دل میں آرزو ہونا اور دوسری طرف حکومت خلافت کی حکومت کے دور میں اتنی زیادہ دولت کا حاصل کر لینا اور وہ دولت کی محبت، دو محبتوں نے ایسے زبیر کو جو اتنے دن تک امیر المومنین کے حامی رہے، دو محبتوں نے امیر المومنین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، ایک اقتدار کی محبت، دوسرے دولت کی محبت۔ اب یہ معاملہ حسان ابن ثابت والا نہیں ہے کہ قصیدہ کہہ کے پھر بھول گئے تھے۔ اب خدا نہ کریں کہ ہم لوگ آ کر قصیدہ کہہ کے پھر بھول ہی جائیں، یعنی ولایت کو صرف غدیر کے قصیدے کے لیے رکھے ہیں۔ اگر یہ ہے تو یہ حسان ابن ثابت والی ولایت، خوب شعر بھی کہا، خوب شعر بھی پڑھا، خوب واہواہ بھی لی، تو میدان غدیر میں واہواہ ہوئی حسان ابن ثابت کی کہ پہلے ہی کوئی آ کر فی البدی شعر کہے، فی البدی مطلب سمجھ رہے ہیں یعنی فوراً شعر کہنا۔ اب یہ عام طور سے ہم لوگ شاعری جو یہاں کرتے ہیں، لوگ جا کر سگریٹیں پی پی کے اور رات بھر جگ جگ کے اور سختیاں اٹھا اٹھا کے پھر ایک ایک شعر جو ہے ان کا بڑی مشکل سے نکلتا ہے، یہ شاعر اس کو اس شاعری کو جو ہے فی البدی شاعری نہیں کہتے۔ فی البدی شاعری یعنی انسان یوں ہی بولتا چلا جائے اور شعر نکلتا چلا جائے، واقعہ پیش آیا اور شعر کہتا چلا جائے، یہ عرب میں ہنر تھا۔ ہے بعض جگہ دوسری زبانوں میں بعض لوگوں میں یہ ہنر ہوتا ہے، لیکن یہ ہنر دوسروں میں بہت کم تھا، عرب میں یہ ہنر بہت زیادہ تھا، عام لوگوں میں بھی تھا، یوں ہی شعر پڑھتے تھے، یعنی فوراً شعر کہتے تھے، شعر کے جواب میں شعر پڑھتے تھے، اور اسی لیے دوسروں کو کہتے تھے عجب ہے، باقی سب لوگ گونگے ہیں، زبان تو صرف ہمیں معلوم ہے۔ اس اعتبار سے واقعاً وہ قوی تھے، مثلاً میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، ادھر سے رجد پڑھا شعر کے طور پہ، ادھر جواب میں بھی وہ اسی شعر کا شعر میں جواب دے رہے تلوار چلاتے ہوئے، تو یہ ہنر ہے واقعاً، ہنر تھا، جو ہنر ہے وہ ماننا چاہیے۔ حالت جنگ میں شعر کہہ رہے ہیں۔ اب اشعار بھی آپ کو مثلاً خود کربلا کے حوالے سے اشعار آپ کے سامنے پڑھے جا چکے ہیں کہ کن حالات میں شعر کہے ہیں، مثلاً ابو الفضل عباس نے کن حالات میں شعر کہے، جب دائنا ہاتھ کٹ کے گر رہا ہے وہاں پہ شعر کہہ رہے ہیں، واللہ قطعتم یمینی انی حامی ابدن عن دینی، سر مسائل میں گرائے تو ان شاء اللہ آپ کے سامنے پھر پڑھا جائے، عظیم الشان، ایک ہاتھ کٹ رہا ہے شعر کہہ رہے ہیں، دوسرا ہاتھ کٹ رہا ہے پھر شعر پڑھ رہے ہیں، یا نفس لا تخشى من الكفار وابشري بالجنة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يسار، یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کب ہاتھ کٹ رہا ہوا ہے، تو یہ قوت تھی، واقعی ایک بڑی قوت تھی، اور یہ بات قوت ان کے پاس موجود تھی۔ خود حسان ابن ثابت نے فی البدی شعر کہنا شروع کیا، شاندار، اور وہ ایسے اشعار کبھی کبھی بہت زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، مثلا فرزدق نے فوراً ہی شعر کہنا شروع کر دیا، حسام نے کہا یہ کون ہے، کہا کہ تو پہچانتا نہیں، اس کو تو کعبہ پہچانتا ہے، اس کو تو منا پہچانتے ہیں، اس کو تو واقعہ سنا ہوا ہے نا امام عبد اللہ علیہ السلام، تو نہیں پہچانتا، جو حسام کو نئی جگہ دی تھی۔ بچوں کے لیے تھوڑا سنا دیتے ہیں، اچھا یہ واقعات ابھی کم ہو پاتے ہیں، حسام بادشاہ ہے، اتنی بڑی دولت اسلامی کا جس کو بھی تقسیم کیا جائے تو 35-40 ملک بنے اس زمانے جتنی تھی، اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ ہے، وہ جا رہا ہے طواف کر کے، کسی بھی طرح چاہتا ہے کہ جا کر حجر اسود تک پہنچے، لیکن دھکے دے دے کے واپس چلا ہے، نہیں دھکے کھا کھا کے واپس چلا ہے، حجر اسود تک نہیں پہنچ پایا، نہ وہاں اس کا غرور کام آیا، نہ تخت و تاج کام آیا، نہ لباس کام آیا، جو کہ مکان توحید پر لوگ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے، تو حسان کو کہاں دیکھیں گے، حسان کا لباس کہاں دیکھیں گے، وہ دھکے کھا کھا کے واپس آئے، جا کے چھت پہ بیٹھ گیا مسجد حرام کی، دیکھنے لگا منظر کے لوگ کتنا عشق سے طواف کر رہے ہیں، اس درمیان میں دیکھا کہ ایک جوان آیا، اور جیسے جیسے نہ اس کا وہ لباس ہے، نہ وہ تمطراق ہے، نہ وہ روب و دبدبہ ہے، نہ وہ کچھ بھی نہیں, سادہ سے لباس پہرے ہوئے بڑھتا جا رہا ہے اور راستہ بنتا جا رہا ہے, راستہ بنتا جا رہا ہے. حضرت اسود کو جا کے چوما, چوم کے واپس پلٹے تو یہاں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ بیٹھا بیٹھا اس کو اپنے اندر حقارت کے احساس ہوا اپنے اندر کہ میں اتنے دھکے کھا کے واپس آیا اور کعبہ کو نہیں چھو پایا, یہ کون ہے میری مملکت میں کہ اس طرح گیا اور اتنے احترام سے لوگ لے گئے؟ تو وہاں پہ فرزدق نے اشعار کہنا شروع کیے, یہاد الذی تعرف البطحا والحج, یہ تو وہ ہے کہ جس کو مکہ پہچانتا ہے, جس کو ہل پہچانتا ہے, جس کو حرم پہچانتا ہے, جس کو منا پہچانتا ہے, جس کو کعبہ پہچانتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
راستہ کیوں دے دیا؟ کیونکہ اس کعبے کے ارد گرد اللہ والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ والے آتے ہیں تو ان کو دیا راستہ مغان توحید پر. تو اس نے پھر بہت ہی شاندار وہ اشعار وہ بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ فی البدی اشعار کہے حسان نے بھی فی البدی اشعار کہے تھے ولایت کے. تو پہلی فہرست یہ ہوئی کہ شعر کہیں, شعر پڑھیں, واہ واہ کریں, لیکن جب راہ ولایت پر چلنا ہو تو پیچھے رہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ راہ ولایت پہ چلنا سخت ہے. راہ ولایت پر چلنا سخت ہے, راہ ولایت پر چلنا تفریح نہیں ہے. راہ ولایت پہ چلنا ہوگا تو مالک اشتر کی طرح سے سختیاں اٹھانی پڑیں گی, جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. اب ہم لوگ چونکہ اتنا چلنا نہیں جانتے اس لیے ہماری کوئی جان بھی نہیں لیتا. اگر واقعی راہ ولایت پہ چلنا جان رہے ہوتے, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو احبنی جبل لتحاف, اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ہونا پڑے گا اس کو. پہاڑ یوں تو نہیں, یہ محبت چاہتی ہے کچھ, محبت بلند کرنا چاہتی ہے. بلند ہونے کے لیے سختیوں کا میدان طے کرنا پڑتا ہے. مالک اشتر اگر وہ سختیاں نہ اٹھاتے تو مالک اشتر کبھی نہیں بن سکتے تھے. تو یہ یقین جان لے کہ چونکہ ہم نہیں چل پا رہے ہیں اسی لیے ہمارا ہم سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں, اسی لیے ہم سے کسی کو کوئی مشکل نہیں. اگر ہم چل رہے ہوتے تو واقعی مشکل. آج جو لوگ راہ ولایت پہ چل رہے ہیں آج دیکھیں ان کی ساری دنیا دشمن ہوئی. ہم نے ابھی چلنا ہی نہیں سیکھا, ابھی ہم نہیں معلوم احسان والے دائرے میں ہیں کہ زبیر والے دائرے میں, ابھی ہم قصیدوں والے مسئلے میں. انشاءاللہ کہ اس قصیدے کے مرحلے سے احسان کی ولایت سے نکل کر, اب اتنا بڑا جملہ کہتے ہوئے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مالک اشتر کی ولایت, لیکن کسی حد تک اس ولایت سے آشنا ہوں اور اس ولایت سے آشنا ہوں گے. تو ایک نمونہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ولایت کے نام پہ خرچ کر دیں گے. ابے وہ پہلا تھا جو شعر پڑھ لیں گے, دوسرا یہ تھا کہ جو چل بھی لیں گے لیکن جب اپنی منفعت ٹکرائے گی چھوڑ دیں گے, تیسرا یہ کہ خرچ کر لیں گے, وقت دے دیں گے لیکن اگر سختی آئے گی تو نہیں کریں گے. وہ نمونہ کون سا ہے؟ وہ بھی تاریخ میں بہت سارے نمونے ہیں, میں یہی ایام اعضاء کے حوالے سے تاریخ کا نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں, عبید اللہ ابن جعفی کر کے نام ہے, وہ آیا امام سے ملا, امام کا چاہنے والا, امام خود یہ فرزدق, دیکھیں فرزدق یہ اتنے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے آ کر دفاع کیا, جنہوں نے آ کر حشام کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا دفاع کیا, عاشق تھے. ابھی وہ نمونہ بعد میں آ کے پھر بیان کرتے, عاشق تھے اہل بیت کے, عاشق تھے, جانتے تھے, پہچانتے تھے, امام حسین علیہ السلام نے احترام بھی کیا ان کا, بات کی, آٹھ ذی‌الحج کو جب نکلے تو ملاقات ہوئی, بات کی, لیکن انہوں نے اپنا راستہ لیا اور وہ کوفے سے آ کے مکے کی طرف جا رہے تھے, امام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف جا رہے تھے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہ امام کے عاشق ضرور ہیں لیکن امام کی راہ پر سن 61 ہجری میں تو نہیں چل پائے. اب یہ نہ کہ بعد میں انہوں نے بہت بڑا قصیدہ کہا تو پھر ہمیشہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, نا بہرحال سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں نا ان کو، ان کو بھی معلوم ہے کہ امام حج چھوڑ کے آ رہے ہیں، فرزند رسول اللہ حج چھوڑ کے آ رہا ہے. آج ہی کی بات ہے، چونکہ پہلے ہی دن ملاقات ہوئی تھی فرزند کی، پہلے ہی منزل پہ ملاقات ہوئی تھی. تو جب رسول اللہ کا فرزند حج کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ اب فرزدق تو ایسے بھی نہیں کہ جو بہت بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں، نہ ٹھیک ٹھاک تھے تبھی حج کرنے جا رہے تھے، سن بھی مناسب تھا تبھی حج کرنے جا رہے تھے، یہ سب کچھ تھا. بعد میں انہوں نے بہت کیا بھی، دفاع بھی کیا، اچھے شاعر ہیں، شاعران اہل بیت میں سے موجود ہیں. لیکن یہ نہ کریں. دیکھیں ہماری ایک مشکل ہے، جس کو ہم لیتے ہیں اس کو پورا کا پورا، جس کی تعریف کرنے پہ آتے ہیں اس کو معصوم ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور جس کو خراب کرنے پہ آتے ہیں اس کو ایک ہی دن میں پورا کافر بنا دیتے ہیں. یہ انصاف کے خلاف ہے. جو جتنا ہے اس کو اتنا مانے. فرزدق محترم ہے، اچھے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، قصیدہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن سن 61 ہجری میں 8 ذوالحج کو حسین ابن علی کی راہ پر ساتھ میں نہیں چل پائے. فرزدق سب کچھ صحیح، لیکن فرزدق حبیب نے مظاہر نہیں. فرق یہی ہے. یہ فرق سمجھیں، یہ باریکیاں سمجھنا ضروری ہے، یہ لطافتیں لازم ہیں، ورنہ ناانصافی ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو عدل سے فیصلہ کرو، انصاف سے فیصلہ کرو. فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ چار پیسہ کسی کو دینا، کہ ہاں یہ گھر تمہارا صحیح ہے، تم اس کو دے دو، تم اس کو دے دو، یہ پیسہ اس کا، یہ نہیں. نہ جب شخصیتوں کے بارے میں بھی فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں. اگر انصاف سے فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر وہ حقیقت نہیں ہوگی. بہت زیادہ محترم لوگ تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ خط بھی لکھا لیکن راہ ولایت میں چل نہیں پائے. حتیٰ اپنے گھر کے لوگ، وہ خط موجود ہے کہ مکے سے امام نے مدینہ اپنے گھر والوں کو خط لکھا کہ ابھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی آ سکتے ہو. وہ سب کے سب عاشقان حسین ابن علی ہیں، سب کے سب ولایت سے آشنا ہے، لیکن راہ ولایت پر چل کر کربلا تک نہیں آ پائے. نہیں آ پائے. اب یہ کوفے جیسے نہیں ہو گئے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خدا نخواستہ جو راہ ہے جو مدینے سے چل کے نہیں آئے اور سب کے سب ابن زیاد جیسا ہو گیا. نا یہ نہیں کہنا. نا عاشق تھے، بہت سارے لوگ تھے جن کی پوری جان لگائے ہوئے تھے کسی طرح امام حسین السلام کو روک لیں، کسی طرح ٹھہرا لیں، کسی طرح بچا لیں، کہ اگر امام حسین نہیں ہوں گے تو پنجتن پاک کی آخری فرد بھی نہیں رہ جائے گی. یہ ساری کوششیں سب نے کی، لیکن وہ ساری کوششیں محترم ہیں، لیکن وہ گھر کے لوگ وہ سب بھی محترم ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ابو الفضل عباس نہیں بن سکتا، اس میں کوئی علی اکبر نہیں بن سکتا. یہ فرق باقی رہے. جو راہ ولایت پہ چل کر ولایت پذیری اور ولایت مداری کا حق ادا کرتے ہوئے شب عاشور تک آ گیا، اور شب عاشور میں بھی رکا رہا، اور عصر عاشور تک اپنی قربانی دے دی تھی، اس کو پھر کسی کے برابر میں لا کے نہیں رکھا جا سکتا. جن لوگوں نے اور کوششیں کی تھی، خدا ان کی کوششوں کو قبول کرے. امام نے بھی دعائیں دی، ہاں تم خیر چاہتے ہو، بھلا ہے، اچھا ہے، لیکن میں تمہارے مشورے کو قبول کرنے کے، اچھا مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے، اچھے مشورے دے رہے تھے، اچھی کوششیں بھی کر رہے تھے. کہا نہیں، کچھ لوگ اور بھی تھے مشورے دینے والے جو اپنی سیاست کے لیے کر رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو مخلصانہ طور پہ دے رہے تھے. گھر کے لوگ بھی دے رہے تھے، لیکن وہ پھر فہرست الگ الگ ہو جاتی ہے، درجات الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ فرد بھی آیا، کہا امام نے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، گناہ تمہارے زیادہ ہیں، کیا تم اس کو معاف کرانا چاہتے ہو؟ امام کا کام ہی یہ ہے کہ تطہیر کرتا رہے، معاشروں کی تطہیر کرتا رہے، ذہنوں کی تطہیر کرتا رہے، عقیدوں کی تطہیر کرتا رہے، فکروں کی تطہیر کرتا رہے، کردار کی تطہیر کرتا رہے. امام نکلے ہوئے تطہیر کرنے کے لیے. یہ دریا جب نکلا ہے تو لوگوں کو پاک کرتے ہوئے نکلا ہے. امام نے ہر ایک کو پاک کرنا چاہا. امام نے عمر سعد کے لشکر کو بھی پاک کرنا چاہا. امام نے عمر سعد کو بھی پاک کرنا چاہا. لیکن جس کے اندر پاک ہونے، جنہوں نے اپنے پاک ہونے کی صلاحیتیں ختم کر دی تھیں، تو پھر وہ حر بن نہیں سکتے. حر بننے کے لیے لازم ہے کہ پاک ہونے کی صلاحیت کہیں پر بچی ہوئی ہو. امام نے جس طرح سے حر کو پاک کرنا چاہا ویسے ہی عمر سعد کو بھی پاک کرنا چاہا. لیکن حر اور عمر سعد میں فرق یہ تھا کہ حر نے اپنی صلاحیتیں بچا کے رکھی تھی، عمر سعد نے صلاحیتیں کھو دی تھی پاک ہونے کی. کیوں عرض کر رہا ہوں کہ وہ حالت، اگر یہ حالت یہی ہے کہ یہ حالت ہمارے اندر، اگر اپنی حالت ہی کو ہم نے یہ بنا دیا کہ پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی، تو اب رسول اللہ بھی اس مردہ دل کو زندہ نہیں کر پائیں. قرآن کہتا ہے اب امام حسین علیہ السلام کا خطبہ بھی اس دل کو زندہ نہیں کر پائے چونکہ اس نے صلاحیت ہی اپنی کھو دی. لہذا خدا کے لیے صلاحیتیں نہیں کھو دینا، یہ خطرہ ہے. پاک ہونے کی صلاحیت نہیں کھو دینا، خاص کر جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایسی حالت میں نہیں چلے جانا کہ پھر پاک ہونے کی صلاحیت ہی، پھر کچھ بھی کہا جائے گا کچھ نہیں اثر کرے گا، کہیں بھی اثر نہیں کرے گا، پھر اثر نہیں کرے گا، مذاق اڑائیں گے. بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کے گفتگو کا مذاق اڑا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، شور مچا رہے تھے. عمر سعد کہہ رہا تھا نہیں جی گیہوں نے، امام نے کہا کہ تجھے شہر رہ کا گندم نہیں ملے گا، ہاں میں تجھے پاک بھی کروں گا، تجھے دوں گا بھی. اور یہ امام صادق کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کو کبھی بھولا نہیں کرتا، کہ میں دوں گا تجھے اگر تو نظام ولایت قائم ہو جائے اور تو بھی اپنے آپ کو پاک کر لے تو حسین ابن علی کے پاس ہے، وہ دیں گے تجھے. پھر یہ بھی یقین دلایا کہ دیکھ لے کہ تجھے شہر رائے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو تجھے شہر رائے کا گندم نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے مذاق اڑا کے کہا کہ گندم نہیں تو ہم جو ہی پر اکتفا کر لیں گے. یہ جملہ اس نے کیوں، اس لیے کہ ان چند دنوں کے اندر سے نے پاک ہونے کی صلاحیت مار دی تھی. یزید کے لشکر میں شامل ہو کے، یزید کا سپہ سالار بن کے اور شہر رائے کی حکومت کے سامنے اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس نے اپنی پاک ہونے کی صلاحیتیں ختم کر دی. لیکن حر نے بچا کے رکھا ہوا تھا، حر کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ جب کوئی آ کر امام کی گفتگو سنے گا، امام کے کردار کو دیکھے گا، امام کی زندگی کو دیکھے گا، امام کی نماز کو دیکھے گا، امام کے صبر کو دیکھے گا، امام کے کرم کو دیکھے گا، امام کے پانی پلانے کو دیکھے گا، امام کے تقوی کو دیکھے گا، امام کی پاکیزگی کو دیکھے گا، تو وہ صلاحیت ابھر کر سامنے آ جائے. خدا نہ کرے کہ یہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں. ذرا امام نے اس سے بھی کہا عبید اللہ سے جو راستے میں ملا کہ تو گناہ تیرے زیادہ ہیں، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ چلے گا پاک ہو، کون ہے جو پاک ہو؟ امام وہ تو چاہنے والا تھا، امام کو واقعا عاشق تھا، امام کو جانتا بھی تھا. کہا ہم اس طرح پاک ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنا گھوڑا آپ کو دے دیتے ہیں. یہ جب جملہ نہیں کہا کہ میں پاک ہوں، اس نے یہ سوچا کہ ہمیں پاک ہونے کے لیے امام کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، چلو ہم گھوڑا دے دیتے ہیں نا، تلوار اپنی دے دیتے ہیں. کیا دیا اس نے؟ اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ دیا. اللہ اکبر، وقت زیادہ ہو گیا تمام کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ، صرف تبرک نہیں بانٹا، ایک مسافر حالت سفر میں ہو اس کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ گھوڑا اور تلوار ہے، چونکہ گھوڑے سے سفر کرنا ہے ورنہ ممکن ہے پیاسا مر جائے، پہنچ نہ پائے منزل پر، اور تلوار سے دفاع کرنا ہے کیونکہ ممکن ہے ڈاکوؤں کا حملہ ہو جائے، راستے میں جانور ہوں ڈاکو ہوں، یہ دو چیزیں اس کے لیے قیمتی ترین چیز ہے. وہ اپنی دو قیمتی ترین چیز امام حسین کے حوالے کر رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے، ہاں چاہتا تو ہوں آپ کو، اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ثواب بھی مل جائے، میں پاک بھی ہو جاؤں، لہذا اس کے لیے میں اپنا قیمتی ترین گھوڑا دے رہا ہوں. ایسا گھوڑا کہ جس سے میں نے کسی کو بھی پیچھا کیا لیکن میں نے پکڑ لیا، کسی نے میرا پیچھا کیا تو مجھے نہیں پکڑ پایا، یعنی بہترین گھوڑا، یعنی آج کے زمانے کی بہترین گاڑی. کوئی کہے کہ لو میں دے رہا ہوں، اور تلوار کا یہ دونوں چیز دے رہا ہوں. امام نے جواب میں کیا کہا؟ یہ ایک معیار قائم کر دیا، یہ قرآنی معیار ہے. اتفاق سے آیت بھی قرآن کی پڑی، جواب میں امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ما کنتو متخذ المدلین عضدا. راہ ولایت پر حسین ابن علی نکلے ہیں، راہ ولایت کو گمراہوں کا سہارا نہیں چاہیے. حسین ابن علی ولی ہے, ولایت کے نمائندے ہیں, ولایت خدا کے نمائندے ہیں, ولایت کی بقا کے لیے نکلے ہیں, اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں, اور یہ شخص اپنی روح کو پاک کیے بغیر صرف یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ گھوڑا اور تلوار دے کے سب کچھ ہو جائے گا. تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ما کنتو, ترجمہ یہ ہے, ما کنتو متخذ المدلین عضدا, ہم عضد یعنی قوت بازو, مدلین یعنی گمراہ, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو گمراہوں کو اپنا قوت بازو بنا. یہ امام کا جملہ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت امام نے پڑھی کہ اس پاکیزہ راہ میں گمراہوں کا سہارا نہیں چاہیے, اس پاکیزہ راہ میں وہی اہل ولایت ہے جو راہ ولایت پہ چل پڑے, راہ ولایت پہ چل کے ہر بن سکتا ہے, امام اس کی مدد کو لے سکتے ہیں, لیکن راہ ولایت کو چھوڑ کے نہ تلوار لے رہے ہیں نہ گھوڑا لے رہے ہیں, جبکہ امام کو بھی ضرورت ہے, سفر پہ جا رہے ہیں, گھوڑے کی بھی ضرورت ہے, تلوار کی ضرورت ہے, کہا ہمیں سہارا ہی نہیں چاہیے ایسی چیزوں کا. یہ کس کی ترجمانی تھی؟ یہ قرآن کی اس آیت کی ترجمانی تھی کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ کسی سے قبول ہی نہیں کرتا, جب اللہ متقین کے سوا کسی سے کچھ قبول نہیں کرتا تو یہ اللہ کا نمائندہ کیوں قبول کرے؟ قانون یہی ہے, قانون یہی ہے جو بنا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, نمازیں قبول ہیں کب؟ اگر تقویٰ ہو. روزے قبول ہیں کب؟ اگر تقویٰ ہو. خیرات قبول ہیں کب؟ اگر تقویٰ ہو. باقی دیتے رہیں اچھا ہے, آپ کو فائدہ ملتا رہے گا, لیکن قبول نہیں ہوگا. روزہ رکھیں گے چربی کم ہو جائے گی, فیٹ کم ہو جائے گا, یہ فائدہ ملے گا, لیکن یہ کہ قبول بھی ہو جائے گا نا, انما یتقبل اللہ من المتقین. نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے, سکون ملے گا, اچھا رہے گا, ڈسپلن آ جائے گا, بہت خوبیاں ملیں گی, لوگوں کی نگاہوں میں عزت ملے گی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. عزاداری کریں گے, عظیم عمل کریں گے, کھائیں گے, کھلائیں گے, سختیاں اٹھائیں گے, زحمتیں اٹھائیں گے, بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, رات میں جگیں گے, دن میں سختیاں اٹھائیں گے, قبول کا انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ قانون ہے. اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے, اور یہی قانون امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بنایا کرتے. پھر کون لوگ امام کے قوت بازو بن کے آئے؟ پاکیزہ ترین لوگ بن گئے. کربلا کا حسن یہی ہے کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر میں جو آئے وہ وقت کے پاکیزہ ترین لوگ تھے, وقت کے متقی ترین لوگ تھے, وقت کے مولائی ترین لوگ تھے. مولائی, اب یہ جملہ ہم کہہ چکے ہیں پہلے, نہیں معلوم یہاں کہا تھا, حیدرآباد میں کہا تھا, وہاں یہاں تو یقین ہے وہاں کہا ہے کہ ایک زمانے میں مولائیت کا معیار حبیب و زہیر ہوا کرتے تھے, آج ہم نے مولائیت کا معیار کن لوگوں کو بنا دیا, کتنا نیچے لے آئے. یہ ولایت نہیں ہے, یہ ولایت کو نیچے لانا, اس قدر نیچے لائے کہ ایک دور میں مولائیت کا معیار سلمان و ابوذر ہوا کرتے تھے, آج کیسے کیسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہم نے مولائیت مولائی کہنا شروع کر دیا. ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آئے واقعی ڈھنگ حاصل کرے, جو کہ ولایت کے لیے شعور چاہیے, ولایت کے لیے ڈھنگ چاہیے, ولایت کے لیے اخلاق چاہیے, ولایت کے لیے تقویٰ چاہیے, ولایت کے لیے پاکیزگی چاہیے, ولایت کے لیے اخلاق چاہیے, ولایت کے لیے کردار کی بلندی چاہیے, یہ سب ولایت کا لازم ہے. اور کربلا میں جو لوگ آئے پاکیزہ ترین لوگ آئے, عظیم ترین لوگ آئے. ہم بعد میں اور نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن آج 11 محرم ہے, سخت دن ہے عزیزو, جو دن گزرا ہے. ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ چونکہ عاشور کے دن بہت تھک چکے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرحلہ گزر گیا, لہذا 11 محرم کو نہیں سمجھ پاتے. عزیزو, اہل بیت کے لیے 11 محرم, اہل بیت اطہار کے لیے 11 محرم عاشور کے دن سے, اگر معرفت ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ سختر ہے, سخت ترین ہے، سخت ترین حالات ہیں 11 محرم کے. میں صرف مسائل کے طور پر ایک واقعہ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. شام غریباں، یہی جو کل کی شب گزری، جو ہم نے دن بھر کے تھک جانے کی وجہ سے سو کے گزار دی، جو کہ واقعی تھک چکے تھے، لیکن کوئی جا کر جناب زینب کے دل سے پوچھے کہ بیوی نے شام غریباں کیسے گزاری. بیویاں بھی بہت تھکی ہوئی تھی، وہ بچے بھی بہت تھکے تھے. وہ بچے صرف تھکے نہیں تھے، پیاسے بھی تھے. وہ بیویاں صرف تھکی نہیں تھی، پیاسی بھی تھی. وہ بچے اور بیویاں صرف پیاسی نہیں تھی، ایک دن میں اتنے لاشیں انہوں نے دیکھے تھے. یہ سب کچھ تھا، لیکن اللہ اکبر، شام غریباں آئی. شام غریباں میں زینب کے دل کی خیر، اس بیوی پر ایک شب میں کیا گزر گئی، اور بچوں پہ کیا گزر گئی، اور بیویوں پہ کیا گزر گئی. میں صرف ایک روایت ابھی پڑھتا ہوں، بعد میں اور واقعات شام غریباں کے پیش کروں گا. مغزی سخت ترین شب ہے تاریخ بشریت کے. عزیز، اس شام میں جب خیمے جل رہے تھے اور بیویاں خیموں سے نکل کر دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، یہاں تک کہ سارے خیمے جب جل گئے تو مجنونوں نے جو کچھ خیمے میں تھا وہ لوٹ لیا تھا پہلے سے. اب جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں کچھ لے کے تو نہیں نکلی تھی، صرف اپنی جان لے کے نکلی تھی، لیکن چونکہ غیرت دار بیویاں تھیں لہذا سر کو چھپا کے نکلی تھی، چادر چھوڑ کے نہیں نکلی تھی. یہ فرق ہوتا عزیزو. کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تھا تہران میں، تھوڑا سا جھٹکا آیا تھا، دیکھا کہ ایک خاتون کو دکھا رہے تھے چادر کے لیے. بعض لوگ جان بچانے کے لیے کود پڑتے ہیں، کہا نہیں چادر چھوڑ کے کیسے نکل جائے. یہ اہم مسئلہ ہے کہ چادر چھوڑ کے گھر سے نہیں نکلا جا سکتا، اس زلزلے کی حالت میں بھی کسی طرح چادر ڈھونڈ کے وہاں سے لے کے نکلنا. خوب خیمے جل رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے خیمے جلنے میں جان کا خطرہ ہے، خیمے میں اور کچھ تو یوں بچا بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بچا تھا اس میں بھی کچھ نہیں لائیں، لیکن ایک چیز بیویاں اپنے ساتھ لائیں، وہ اپنے سر کی چادر تھی. جلتے ہوئے خیمے سے چادر کے بغیر مخدرات عصمت نہیں نکل سکتی، لے کے آ گئے. لیکن پھر ان ملونوں نے کیا کیا، وہ ایک چادر بھی سر پہ نہ رکھنے تھی، شام غریباں میں چادر بھی چھیننے لگے. راوی عبداللہ ابن حسن مسنا ہے، حسن مسنا جو امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے داماد ہیں، ان کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ. وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے یہ بیان کی، یعنی فاطمہ بنت الحسین نے، میری ماں نے مجھ سے یہ روایت کی کہ جب خیمے جل رہے تھے، ان جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں سبھی بیویاں ایک دوسرے کے سہارا لے رہی تھی. کس کا سہارا لیتی؟ اب حسین ابن علی تو نہیں ہے، اب عباس تو نہیں ہے، اب علی اکبر تو نہیں ہے، اب بچے کس کے پاس جائیں؟ تو سب پلٹ پلٹ کر زینب و ام کلثوم کے پاس آ رہے تھے. ساری بیویاں آ کر ان دو بیویوں کے سہارا لے رہی تھی. تو جناب فاطمہ بنت الحسین جو حسین ابن علی کی غیرتدار بیٹی، اللہ اکبر، اس جملے کو ہم کیسے کہیں اور کیسے اس کا حق ادا کریں، کہ اس کے لیے بہت زیادہ غیرت چاہیے جو انسان کو سمجھے کہ حسین ابن علی کی غیرتدار بیٹی ایسے عالم میں جب خیمے جل رہے ہیں اور پہلی مرتبہ اس طرح گھر سے باہر نکلنا ہوا ہے، بی بی اپنی چادر کو سنبھالے ہوئے کسی طرح چاہتی تھی کہ بھوبھی کے پاس چلی جائے تاکہ اگر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو بھوبھی میرا سہارا بن جائے. بی بی نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ جا کے بھوبھی کے سہارا لوں، ایک ملعون نے مجھے پیچھے سے حملہ کیا اور میری چادر چھیننی چاہی، میں نے تیزی سے دوڑ کر بھوبھی کے پاس جانا چاہا کہ اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، میرے پیر الجھ گئے، اس نے آ کر میری چادر چھین لی، پھر مجھے غش آ گیا. اب یہ روایت میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ غش کیوں آیا، گرنے کی وجہ سے غش آ گیا تھا یا چادر کے چھن جانے کا اتنا صدمہ تھا. لیکن بیوی کو غش آ گیا. بیوی فرماتی ہے کہ پھر جب سے غش سے میرا افاقہ ہوا، تو دیکھا کہ میرا سر میری بھوبھی اماں جناب ام کلثوم کے زانو پر ہے، لیکن چونکہ چادر چھننے کا احساس تھا لیلا پھوبھی کے چہرے کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرا ہاتھ میرے سر پہ گیا، دیکھا سر پہ چادر موجود نہیں ہے، آواز دی یا متا اے پھوبھی اماں ہل لی من خرقۃ الاستر بها راسی، کیا کوئی ایسا لباس کا ٹکڑا مل جائے گا جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں؟ تو جناب ام کلثوم نے فرمایا شام غریب آتی عزیزوں، اندھیرا تھا، اس بیٹری کو صرف اپنے سر کا خیال تھا کہ میرے سر کی چادر چھن گئی ہے، تو بھوبھی نے فرمایا اے میرے لال امت کے مثلک، ذرا اپنے بھوبھی کے سر کی طرف تو دیکھو، تیری بھوبھی کا سر بھی کھلا ہوا ہے، چادر چھن گئی ہے، وہ شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی بیویاں صرف یہ سوچ سوچ کے ایک شام ایک رات میں ہزاروں بار مر مر کے جیتی رہی کہ جب دن کا اجالا ہوگا تو زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، ابھی تو رات کی تاریکی ہے، ابھی رات کے اندھیرے میں میرے سر چھپا رکھے ہیں، لیکن جب 11 محرم کا سورج نکلے گا تو ام کلثوم کا سر کھلا ہوگا، فاطمہ بنت حسین کے سر پہ چادر نہ ہوگی، علی کی بیٹیاں رسول اللہ کی نواسیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لحق محمد و اطرته الطاہرین، پروردگارہ